السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشكرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. قرآن حکیم کا سلسلہ وار مطالعہ جمعے کی نشستوں میں جاری ہے، اور آج سے انشاءاللہ ہم سورۃ الحجرات کے مطالعے کا آغاز کریں گے. قرآن حکیم کے 26 پارے کا مطالعہ ہم اس وقت کر رہے ہیں، اور اس میں سورۃ الحجرات واقع ہوئی ہے. یہ سورت بھی مدنی سورت ہے. پچھلی 2 سورتیں جو رمضان شریف سے پہلے ہم نے مکمل کی تھیں، وہ بھی 2 مدنی سورتیں تھیں. ایک سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر اس کے بعد سورۃ الفتح. یہ 2 سورتیں جن کا ہم نے مطالعہ کیا کچھ مہینوں میں رمضان شریف سے پہلے، ان میں یہ مدنی سورتیں تھیں، اور ان میں جو موضوعات ہمارے سامنے آئے تو سورۃ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم قتال فی سبیل اللہ کا موضوع آیا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرنا. سورہ فتح میں سورہ حدیبیہ کا بیان بھی تھا، فتح مبین، اس کا بھی تفصیل سے ہم نے مطالعہ کیا. اور سورہ فتح ہی میں آخر میں حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقصد بعثت کو بیان کیا گیا، لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم اس لیے آپ کو عطا فرمایا، یہ دین حق دین اسلام اس لیے عطا فرمایا کہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں. یہ مشن تھا انقلابی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس پر بھی ہم نے کلام کیا. اب سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سورہ فتح کے بعد سورۃ الحجرات، یہ بھی مدنی سورت ہے، اور اس میں ایک اسلامی ریاست کے حوالے سے مسلمانوں کی اجتماعی زندگی اور اس کی اعلیٰ ترین شکل کیا ہوگی، اونچی سب سے اوپر منزل کیا ہوگی، ایک اسلامی ریاست کا معاملہ اس سطح پر ہے. اللہ کا دین جب غالب ہو جائے تو مسلمانوں کو حکمرانی حاصل ہو جائے گی. ایک ریاست مسلمانوں کی اگر قائم ہو جائے تو اس ریاست کے اصول کیا ہوں گے، اس ریاست کے لیے کیا رہنمائی ہے، اس ریاست میں رہنے والے مسلمانوں کا آپس کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، اور وہ کیا باتیں ہیں جو ان کے تعلقات کو بگاڑ دیں گی. پھر ایک مسلمان معاشرہ ہو، ایک اسلامی ریاست ہو، تو دنیا میں غیر مسلم بھی تو رہتے ہیں، ان سے اگر تعلق قائم ہو یا ان سے اگر معاملہ ہو تو اس کی بنیاد کیا ہو سکتی ہے، کس بنیاد پر کوئی تعلق ان سے قائم ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں. وہ بنیاد ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں ہمیں عطا فرمائی. اسی لیے میں نے غالباً پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا، یہ بہت اہم سورت ہے کہ جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری اجتماعی زندگی کے حوالے سے، ملی زندگی کے حوالے سے، معاشرتی زندگی کے حوالے سے، ریاستی زندگی کے حوالے سے بڑی اہم ہدایات عطا کی ہیں. شاید یہی وجہ ہے، بہرحال ہمارا ملک ایک مسلمانوں کا ملک ہے، بہت ساری یونیورسٹیز میں پاکستان بھر میں اور جہاں گریجویشن کا سلیبس پڑھایا جاتا ہے اس میں اسلامیات کے سلیبس میں یہ سورت شامل ہے، اور اتنی اہم ہے کہ اس میں 18 آیات ہیں. تفصیل سے انشاءاللہ مطالعہ کریں گے اگلے کچھ مہینے انشاءاللہ تعالی. ان 18 آیات میں 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ آئے ہیں. یہ خطاب اپنی جگہ بڑا اہم ہے. قرآن یا ایھا الناس بھی کہتا ہے، اے انسانو اے انسانو اے انسانو، لیکن جب قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا تو فرق ہو جاتا ہے. انسانوں کا حق کے حوالے سے خطاب تو اربوں لوگوں سے ہے، لیکن ان میں سے جو کلمہ قبول کر لے نبی اکرم علیہ السلام کا، ان کے لیے احکامات ہیں. جیسا آپ جانتے ہیں ایک کافر سے نماز کا تقاضا تھوڑا ہی ہے، زکات کا تقاضا تھوڑا ہی، اس سے تو تقاضا ایمان لانے کا، لیکن جو ایمان لا چکا اس سے فوری تقاضا نماز کا بھی ہوگا، زکات کا بھی ہوگا، روزے کا بھی ہوگا، صاحب استطاعت میں تو حج کا بھی ہوگا، وغیرہ وغیرہ. تو جب اللہ یہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا تو اس خطاب کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطبت فرما رہا ہے، کلمہ گو مسلمانوں سے خطاب فرما رہا ہے، رہنمائی ادا کر رہا ہے، تقاضے ان کے سامنے رکھ رہا ہے. بہرحال یہ یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب پانچ مرتبہ اس صورت میں انداز اس کا اختیار کیا گیا, اور پانچ ہی مرتبہ اس صورت میں آیا اتقوا اللہ اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو. کیوں؟ ساری زندگی کے بارے میں جو احکامات بھی عطا ہوئے, انسان کو علم تو ہو سکتا ہے اس کا کہ مجھے یہ کرنا ہے مجھے یہ کرنا ہے, لیکن جب تک اللہ کا خوف دل میں نہ ہو, خوف کس پہلو کے حوالے سے کہ مجھے مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے, اور خوف اللہ کی ناراضگی کا, اور اللہ ناراض کس سے ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری نہیں کرتا. تو یہ تقویٰ ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پر آمادہ کرتا ہے, ورنہ بڑے بڑے احکامات ضائع ہو رہے ہیں, اللہ معاف کرے ان کی خلاف ورزی کی جا رہی, بڑے بڑے حرام کاموں کا ارتکاب ہو رہا ہے, دھڑلے کے ساتھ مسلمان ہی کر رہا ہے. کیوں؟ دل میں اللہ کا خوف نہیں رہا. اور رمضان شریف میں ہم نے کیا حاصل کرنے کی کوشش کی؟ لعلکم تتقون, سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183, بار بار اس کا ذکر آیا, تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو جائے, تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو جائے. یہ تقویٰ کی حس بیدار ہوگی, یہ خوف خدا دل میں ہوگا, تبھی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے پر بندہ آمادہ ہوگا. تو پانچ مرتبہ اس سورہ مبارکہ سورۃ الحجرات میں یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ آئے, اور پانچ ہی مرتبہ اتقوا اللہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اللہ سے ڈرو, یہ انداز اس سورت میں اختیار کیا گیا. اب آئیے اس کی پہلی آیت کا مطالعہ شروع کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اپنے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے نہ بڑھاؤ. واتقوا اللہ, اور اللہ سبحانہ وتعالی کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ سمیع علیم, بے شک اللہ سبحانہ وتعالی خوب سننے والا خوب علم رکھنے والا ہے. یہ ہے پہلی آیت کے سورہ مبارکہ کی, بہت سادہ الفاظ ہے مگر بڑے گہرے وسیع موضوعات اور تقاضے اہل علم نے اس کے ذیل میں بیان فرمائے. پہلی بات تو آگے ایمان والوں سے خطاب, دوسری بات بھی آگے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. پہلی آیت میں یہ دونوں باتیں جمع ہیں جو میں نے ذکر کیا, وہ دونوں باتیں پہلی آیت میں جمع ہیں. فرمائے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, مت آگے بڑھو یا اپنے آپ کو مت آگے بڑھاؤ اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے. اب کس معاملے میں آگے نہ بڑھاؤ, کس معاملے میں آگے نہ بڑھاؤ, کوئی خاص بات یہاں پر بیان نہیں کی گئی. تو پتہ چلا ہر ہر معاملے میں, ہر ہر موقع پہ, ہر ہر حال میں, ہر ہر کیفیت میں اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے آگے نہ بڑھاؤ. کیا مطلب؟ جہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم دے دیا, جہاں اللہ تعالیٰ کے رسول مقدم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم عطا کر دیا, وہاں بندہ مومن کی چوائس اور اختیار ختم ہو گیا. سورہ احزاب میں آیت نمبر 36 میں یہ بات آئی ہے کہ کسی مومن مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں, اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار, کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام نے کسی معاملے میں کوئی فیصلہ فرما دیا تو اب وہ یہ سمجھیں کہ کوئی ان کا اختیار بھی باقی ہے. نہیں, ایسا نہیں. جہاں کوئی حکم دے دیا اللہ نے اور اس کے رسول علیہ السلام نے, تو بندہ مومن چاہے مرد ہو یا عورت, اس کا اختیار ختم ہو گیا. اب حکم کی دو کیفیات ہوتی ہیں, ایک ہے حکم وہ جس میں کسی کام کے کرنے کو کہا گیا, اور ایک ہے وہ حکم جس میں کسی کام سے روکا گیا. تو جو سادہ الفاظ میں فرائض اور واجبات طے کر دیے گئے, اب مجھے اور آپ کو اس کو انجام دینا ہے. بھئی گرمی شدید ہے تو ہے, نماز کے لیے آنا ہوگا جی. راتیں اگر چھوٹی ہیں تو ہیں, کہیں فجر کی نماز 5:05 پر, کہیں 5:10 پر, کہیں 5:15 پر ہو رہی ہے. رات چھوٹی ہے تو ہے بھئی, بڑا شہر ہے, سونے میں ٹائم لگتا ہے کیونکہ مصروفیات سے فارغ ہو کر ٹریفک اور یہ وہ جو کچھ ہے تو ہے, لیکن اب چوائس نہیں کہ میں سوتا رہوں فجر کی نماز کے وقت. کیا خیال ہے؟ چوائس ہے میرے پاس نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول علیہ السلام نے جہاں کوئی حکم عطا فرما دیا کرنے کا, تو وہ کرنا ہی کرنا ہے, چاہے طبیعت آمادہ ہو یا نہ ہو. اول تو آمادہ ہونی چاہیے, چاہے سستی ہو یا کچھ بھی ہو, ادا تو کرنا پڑے گا, اس حکم کو عمل تو اس پر کرنا پڑے گا. اور جہاں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بات سے روک دیا ہے, اب کتنا ہی اس کا دل چاہ رہا ہو, کتنی بظاہر اس میں اٹریکشن ہو, بظاہر کتنی اس کے اندر زینت نظر آ رہی, جو قرآن کہتا ہے نا شیطان کے بارے میں, فزین لهم الشیطان اعمالهم, شیطان نے ان کے اعمال ان کو مزین کر کے دکھا دی. تو کتنی اٹریکشن نظر آ رہی, بظاہر کتنا فائدہ ظاہری طور پر نظر آ رہا ہو, لیکن اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات سے روک دیا تو اب میں وہ کام نہیں کر سکتا, میرے اختیار ختم ہو گیا. ہاں ایک تو بات ہوگی کہ جو کرنے کا حکم دے دیا یا کرنا ہی کرنا ہے, اور جس بات سے روک دیا رکنا ہی رکنا ہے. ایک اور انداز سے اس کو حدیث شریف میں سمجھایا گیا کہ ہاں ایک اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے وہ دائرہ کھینچ دیا ہو, اس کے اندر جو چاہو کر لو, اس سے باہر نہیں جا سکتے. حدیث شریف میں مثال کے طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بات کو سمجھایا, مسند احمد میں روایت ہے کہ مومن کی مثال ایک گھوڑے کی طرح ہے. کیا مطلب؟ ایک گھوڑے کو اپنے رسی سے گھوٹے سے باندھ دیا, اگر وہ رسی 10 فٹ کی ہو تو گھوڑا زیادہ سے زیادہ کہاں تک جا سکتا ہے؟ 10 فٹ تک, اس سے آگے تو جا ہی سکتا نا. اب وہ 7 فٹ پہ کھڑا رہے, 8 فٹ پر لیٹے, 9.5 فٹ پر اچھل کود کرے, جو چاہے کرے, لیکن وہ 10 فٹ سے آگے نہیں جا. یہ گھوڑے کی بات ہو رہی ہے, آپ اچھل کود کو اپنے لیے محسوس نہ کیجیے گا. تو گھوڑا جو ہے اس کو اگر باندھ دیا گیا تو جس حد تک اس کی رسی ہے اسی حد تک رہے گا, اس کے اندر جو چاہے کر لے, اس سے باہر نہیں جا سکتا. مثال گرمی کا دور ہے, اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے, بارش کی دعا بھی کریں گے, اللہ تعالیٰ رحمت والی عافیت والی بارش بھی برسا دے, اس گرمی کی شدت کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے. بہرحال تو گرمی کا معاملہ ہے, بھائی مہمان گھر پر آ رہے ہیں, کیا پیش کیا جائے؟ کسی نے کہہ دیا 4 بچے ہیں, محترمہ ہے, اہلیہ ہے اور حضرت ہے, یعنی شوہر نامدار ہے. 3 نے کہا کہ, 4 نے کہا جی لسی بنا لے تو بنا لے, 4 نے کہا جی لسی نہیں بنا جی وہ شربت بنا لے, بنا لے, کوئی مسئلہ ہے اس میں؟ 6 کے 6 کہیں چلے شراب پیش کر دیں, استغفر اللہ, یہ ہو سکتا ہے؟ اب یہ اپنی حد سے باہر نکلنے والی بات. تو دائرے کے اندر آپ شربت پلائیں, شربت کی 20 اقسام ہوں گی, سافٹ ڈرنکس پلائیں 50 اقسام ہوں گی, جی لسی پلائیں وہ چھاچ والی پلائیں, سادی پلائیں, میٹھی پلائیں, نمکین پلائیں, 20 اس کی اقسام ہو جائیں گی, جو چاہیں, یہ آزادی ہے نا, یہ دائرے کے اندر ہے. لیکن کہیں اگر مشورہ ہو جائے کسی ادارے کے اندر, کسی کمپنی کے اندر, کسی گورنمنٹ کے ادارے کے اندر کہ ساتھ آج بڑی میٹنگ ہونے والی ہے, شراب پیش کر دی جائے, تو یہ دائرے سے باہر نکلنے والی بات ہوگی. اور یاد رکھیے گا اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے پابندی تھوڑی لگائی ہے. ہمارا یہ ذہن کبھی کبھی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں شارٹ سائٹڈ ہو جاتا ہے, تنگ نظری کے ساتھ آپ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, یہ بھی منع ہے, یہ بھی منع ہے. بھائی گن لو کتنی باتیں منع ہے شریعت, گنا جا سکتا ہے. کھانے پینے کے معاملات میں, رہن سہن کے معاملات میں, اشیاء کے استعمال کے معاملات میں کیا حرام ہے یہ گنا جا سکتا ہے, کیا حلال ہے نہیں گنا جا سکتا. فبی آلائے ربکما تکذبان, ارے 250 قسم کا تو آم اس پاکستان کی زمین پر پیدا ہوتا ہے اللہ کے فضل سے. کتنا؟ ہم تو 10-12 کو ہی جانتے, باقی سارا نکل جاتا ہے باہر, ایکسپورٹ ہو جاتا ہے. اس قدر اللہ نے زمین کو جو ہے وہ نعمت دی ہے, زرخیزی دی ہے, الحمدللہ رب العالمین. تو 250 قسم کا تو آم ہے, باقی پھلوں کو دیکھیں اور کس قدر اللہ نے اس ملک کو نعمت عطا فرمائی, اللہ نے شکر گزار بننے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اپنی کسی مارکیٹ میں نکل جائیں کتنی رنگینی نظر آتی, اور دنیا میں جا کر گھوم جائیں رنگینی بیچاروں کو باہر سے منگوانی پڑتی, ایکسپورٹ کروانا, ان کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے جی. تو یہ سارا حلال ہے, بس یہ فلاں چیز حرام, یہ شراب حرام کر دی گئی, کھانے پینے کی ترندوں کا گوشت حرام کر دیا گیا, پنجوں سے نوچنے والے, اور کچھ اور تفصیلات, ساری نہیں بتا رہا میں آپ کے سامنے, ایسے ہی کر رہا میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ ذہن رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام نے جن باتوں سے منع فرمایا وہ تعداد میں کم ہے, باقی سب کیا ہے حلال کر دیا گیا. کھانے پینے رہن سہن کے معاملات کے حوالے سے قصوری بات کو ہم سمجھ رہے ہیں. اسی طرح جان لیجیے جیسے ایک بندہ, میں اور آپ, ہم اور آپ اپنی انفرادی زندگی میں پابند ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم علیہ السلام نے جو دائرہ کھینچ دیا اس کے اندر جو کر لیں, اس سے باہر نہیں جا سکتے. یاد رکھنا چاہیے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے جیسے میرے اور آپ کے لیے انفرادی سطح پر احکامات عطا فرمائے, اسی طرح اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام نے اجتماعی طور پر بھی احکامات عطا فرمائے. ہمیں انفرادی طور پر بھی دائرے کے اندر رہنا ہے, لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولی, اپنے معاملات کو آگے نہ بڑھو, آگے نہ بڑھو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے. جیسے اس دائرے میں افراد کو رہنا ہے, اسی طرح اس دائرے میں مسلمانوں کو اجتماعی طور پر بھی رہنا ہے. اگر ایک اسلامی ریاست قائم ہے تو ایک اسلامی ریاست کو بھی اس دائرے کے اندر رہنا ہے. اپنے انفرادی معاملات, شروع میں عرض کیا نا, کوئی تخصیص تو نہیں کی نا اللہ نے فلاں معاملات میں آگے نہ بڑھو فلاں معاملات میں آگے نہ بڑھو، نہیں، جس کا آگے نہ بڑھو، تو جو آگے نہ بڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ انفرادی سطح کا بھی ہے اور وہ اجتماعی سطح کا بھی ہے. اس تعلق سے خوش قسمتی ہے ہمارے ملک میں قرارداد مقاصد آج بھی بچے پڑھ رہے ہیں، پاکستانی اسٹڈیز میں پڑھتے ہیں، آبجیکٹو ریزولوشن جو 1949 میں 1949 میں دستور ساز اسمبلی نے پاس کی، اور دلچسپ بات ہے کہ کسی مدرسے میں پاس نہیں ہوئی تھی، کسی دارالعلوم میں پاس نہیں ہوئی تھی، اور کسی مسجد میں بیٹھ کر، وہ کہ اگر وہ پارلیمنٹ مسجد میں بھی بیٹھ جائے تو یہ نور اللہ نور والی بات ہوگی جی، لیکن کسی مسجد میں بیٹھ کر پاس نہیں ہوئی، دستور ساز اسمبلی میں بیٹھ کر. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمتہ اللہ علیہ بھی تھے، بعض اور بزرگان دین بھی تھے، لیکن اکثر لوگ کون تھے؟ مسلم لیگ کے لوگ تھے، جو جن کو عام طور پر کہا جاتا ہے یہ دنیا دار قسم کے لوگ، سارے لوگ تھے اس کے اندر. اور یہ آبجیکٹو ریزولوشن قرارداد مقاصد ہم نے پاس کی جب دنیا میں سیکولرزم کا ڈنکا بج رہا تھا کہ مذہب کو رکھو انفرادی معاملات کے اندر اور اسٹیٹ افیئرس کو پاک رکھو کسی بھی ریلیجن سے. جب دنیا سیکولرزم کے ڈنکے بجا رہی تھی تو آج کا تماشا ہے، یہ تو آج کا تماشا ہے، پاکستان کو لبرل ہونا چاہیے، سیکولر ہونا چاہیے، یہ پرانی شراب ہے نئی بوتل میں آج پیش کی جا رہی ہے. یہ تو اس وقت کے بھی نعرے تھے، اور ہم نے کہا نہیں، زمین اللہ کی ہے، خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، حاکم اللہ ہے، سوورنٹی بلانگس ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس ملک میں ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ حاکمیت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. یہ ہم نے کہا، ہمارے بزرگوں نے کہا تھے. اور دوسرا کلاز اس میں کیا ہے؟ نو لیجسلیشن وڈ بی میڈ ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ سنت، کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف اس ملک میں نہیں ہوگی. گویا ہم نے ریاست پاکستان کو بھی اللہ کے فضل و کرم سے کلمہ پڑھا دیا. حاکمیت ہماری نہیں، حاکمیت اللہ کی. ہاں، یہ اللہ کا دیا ہوا اقتدار عوام کے نمائندوں کے پاس امانت ہے، اور وہ اپنی مرضی نہیں چلائیں گے. کیوں؟ حاکم کون ہے؟ اللہ. بلکہ دینی اصطلاح بڑی پیاری جس کو محمد اللہ بدنام کیا گیا، خلافت. ہم خلیفہ اللہ کے، ہم نمائندے زمین پر اللہ کے، حاکمیت اللہ کی، ہم اس کی نمائندگی کرتے ہوئے اس کے احکام کو نافذ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ہم نے پڑھا، ہم نے اپنے اسکول لائف کالج لائف میں پڑھا، آج ہمارے بچے پڑھ رہے الحمدللہ، اور آج تک یہ بات پاکستان کے آئین میں دستور میں لکھی ہوئی موجود ہے. تو اس دستور کو اگر ہم کوئی اہمیت اگر دیں، یہ ہم دیتے ہیں اگر، اس وجہ سے کہ اس کے ٹاپ پر یہ لکھا ہوا ہے. اس ملک کو اگر ہم کوئی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، خدا کی قسم ایک حرمین کا معاملہ ہے جہاں رب العالمین کا گھر محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو روضہ مبارک ہے، اللہ ہم سب کو دیدار عطا فرمائے، وہ تو ہمارے دل و جان ہے وہ علاقے. ان کے بعد اگر اس پوری زمین پر کسی مٹی سے، کسی زمین سے ہمیں محبت اگر ہونی چاہیے تو وہ یہ ملک ہے کہ جس کو ہم نے کلمے کے نام پر لیا ہے، اللہ کے نام پر لیا ہے، اس کے پیغمبر علیہ السلام کے نام پر لیا ہے، اور اس کی تعبیر بھی ہم نے اس قرارداد مقاصد میں کر دی. یہ الگ بحث ہے کہ آج 70-72 برس کے بعد بھی ہم کہاں کھڑے، کچھ کہنے کی حاجت نہیں. اللہ کرے کہ اس کی طرف پیش رفت کا معاملہ ہو، کوئی کر لے خدا کی قسم، ہمیں اللہ کا دین چاہیے بھائی، ہمیں پیڑ نہیں گننے، ہمیں آم کھانے. کوئی اللہ کے بندے آ کر جو اقتدار میں ہیں یا مقتدر قوتیں بھی ہمارے ملک کے اندر ہیں، کوئی نافذ کر دے اللہ کی شریعت کو، اپنی نہیں اللہ کی شریعت کو نافذ کر دے، ہم قبول کریں اس کو. اس مقصد کے لیے اس کو ہم نے لیا. اب ایک تھوڑا علمی نقطہ ہے جو ایک بحث چل سکتی ہے. دیکھیے، مجھے اور آپ کو انفرادی زندگی میں مسئلہ پیش آ جاتا ہے، دو بھائیوں کا جھگڑا ہو جاتا ہے، گھر میں جھگڑا ہو جاتا ہے، چلو بھائی کسی مفتی صاحب کے پاس چلتے ہیں، کسی عالم دین کے پاس چلتے ہیں، کیونکہ اللہ اور رسول کی بات ماننی ہے تو وہ بتا دیں گے اللہ اور رسول کی بات ہے، مسئلہ حل ہو گیا. کیا خیال ہے جی؟ لیکن 22 کروڑ کے اندر بھی تو مسائل ہیں. اب یہ ہے اس وقت کا ایک، جس کو آپ کہتے ہیں بہت بڑا معاملہ، کہ اجتماعی سطح پر اس کی تعبیر کیا ہوگی اور اجتماعی سطح پر اس پر عمل درآمد کیسے کیا جا سکے گا. جیسے انفرادی سطح پر معاملہ پیش آیا، کسی صاحب علم سے، دین کے عالم سے، مفتی صاحب سے ہم نے مسئلہ معلوم کر لیا اور ہم نے اپنے آپ کو دائرے میں رکھ لیا اور اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے. لیکن نظام حکومت بھی تو چلانا ہے، معیشت بھی تو چلانی، معاشرت بھی تو ہے، سیاست بھی تو ہے، عدالت بھی تو ہے، نظام تعلیم بھی تو ہے، ان معاملات میں بھی تو اللہ اور اس کے رسول نے کوئی باؤنڈری سیٹ کی ہے نا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب اس کی عملی شکل کیا ہوگی؟ خوش قسمتی سے اس کا ایک بنیادی میکینزم پاکستان میں موجود ہے، اتنا افیکٹو نہیں لیکن موجود ہے. وہ کیا بھائی؟ پارلیمنٹ میں عوام کے نمائندے آتے ہیں، اس طرح انتخابی سیاست کی جو برائی ہے اس پر میں کوئی بات نہیں کر رہا، لیکن ایک پارلیمنٹ ہے جس میں عوام کے منتخب نمائندے آتے ہیں، وہ کم سے کم جو نمائندے آ رہے ہیں وہ دین کی بنیادی شدھ گت تو رکھنے والے ہوں، وہ آرٹیکل 62-63 میں صادق امین کی بات تو ہوئی مگر ہم نے کس قدر اس کو مظلوم بنا ڈالا ہے اس آرٹیکل کو، اللہ کی پناہ، لیکن ایک معیار ایسا ہو کہ جو پارلیمنٹ میں آ رہے ہیں اگر ان کو قانون سازی کرنی ہے مسلمانوں کے لیے تو دین کی بنیادی شدھ گت تو ان کو ہونی چاہیے۔ نمبر ایک، اگر پارلیمنٹ میں کوئی قانون بنتا ہے، میں اور آپ ہم سمجھتے ہیں، علماء میں سے کوئی سمجھے، عام آدمی سمجھے، یہ کتاب و سنت کے خلاف ہو رہا ہے، تو وفاقی شرعی عدالت بھی موجود ہے، میں عرض کروں میکینزم موجود ہے، افیکٹو نہیں بہت زیادہ، مجھے اور آپ کو عام آدمی کو اختیار ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے اور دلیل سے ثابت کرے کہ یہ قانون کتاب و سنت کے خلاف بنا۔ اگر وہاں ثابت ہو جائے وہ ججز کون ہوں گے؟ ظاہری بات ہے قرآن و سنت کی بات ہو رہی ہے، دلیل وہاں سے لے رہی ہے تو قرآن و سنت کے جاننے والے وہاں پر موجود ہونے چاہیے۔ اگر وہ محسوس کرے ہاں کہ یہ جو مقدمہ دائر کیا گیا فلاں فلاں قانون کے بارے میں جو حکومت بنا چکی ہے یہ قرآن و سنت سے متصادم ہے، تو وہ عدالت کے ججز پہ پارلیمنٹ کو ڈائریکٹ کریں گے بھائی اس قانون کو آپ تبدیل کرے، اس کے حوالے سے جو بھی ماہرین ہیں وہ ریکمینڈیشن بھی دیں کہ اس میں یہ سخن ہے، اس میں یہ کمی ہے، اس کو بہتر کیا جائے، اور پارلیمنٹ کے اندر اس قانون کو کتاب و سنت کے مطابق مرتب کیا جائے۔ اب آپ کہیں گے بات تو بہت اچھی کر رہے ہیں مولوی صاحب، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس حکم پر اجتماعی طور پر ریاست کی سطح پر عمل درآمد اگر کرنا ہو تو اس کا بنیادی سٹرکچر موجود ہے۔ بات ایسی ہے بھائی، جیسے میں نے عرض کیا، ذرا تلخ بات بھی سن لیجئے گا، میں نے عرض کیا کہ ہم نے ریاست کو کلمہ پڑھا رکھا ہے نا، تو ہماری ریاست کیسی ریاست ہے؟ معاف فرمائیے گا، جیسے ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے نا، الحمدللہ کلمہ پڑھا ہوا ہے، کلمہ کو مسلمان بھی ہیں، سود خوری بھی کر رہے، کر رہے نہیں کر رہے، کلمہ کو مسلمان ہے، باہر جھوٹ بھی بول رہے، بول رہے کہ نہیں بول رہے، کلمہ کو مسلمان ہے، ملاوٹ بھی کر رہے ہیں، کلمہ کو مسلمان ہے، ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں، ماؤں کی پرچیاں آتی ہیں، خدا کی قسم، خدا کے واسطے کو درس دو، ہماری اولاد آتی تمہارے درس میں، خدا کے واسطے ان کو سمجھاؤ، کلمہ کو مسلمان ہے، مرد ہیں گزارے مردانی کی بیاہ کے بیوی کو جو وہ جوتی کی نوک پہ رکھ رہے ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں بھائی؟ یہ پانچ باتیں میں نے رکھی، باقی آپ خود قیاس کر لی۔ تو جیسے ہم کلمہ کو کلمہ تو پڑھا ہوا ہے نا بھائی، مگر جیسے ہم بے عمل ہو چکے ہیں، اوپر کا معاملہ بھی ایسے ہی، کلمہ تو اس ریاست نے پڑھ رکھا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان، آفیشیل نام ہے نا، اسلامک ریپبلک آف پاکستان، یہ بھی مسلمانوں کی ریاست ہے، ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن جیسے ہم مسلمان گڑبڑ کرتے ہیں تو ریاستی سطح پر بھی گڑبڑ ہو رہی ہے، تو کیا کہا جائے گا؟ بھائی ہمیں بھی سیدھا ہونا چاہیے، اور ریاست سیدھا ہونا چاہیے تو مواقع موجود ہیں انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی۔ یہ تھوڑا سا علمی نقطہ ہے، یہ پیش آتا ہے ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں، یہ سب بات تو بالکل صحیح ہے کہ دائرے کے اندر رہے، 22 کروڑ پر کیسے آپ اپلائی کریں گے؟ تو اس کا یہ ایک خاکہ اہل علم نے بیان فرمایا، اس میں بہتری کی گنجائش ہے اور اس کے گوشے کھولے جا سکتے ہیں، لیکن اگر کرنا چاہیں تو ریاست کی سطح پر بھی اس حکم پر عمل درآمد ہو سکتا ہے۔ یہ ہے کسی درجے میں پہلی آیت کا مختصر بیان۔ آپ کہیں گے اتنا ٹائم دے رہا مختصر بیان چیز، لیکن بہت کچھ ہے اس میں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، مت آگے بڑھو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ کیا ہوگا؟ آپ اور میں سیدھے کب ہوں گے؟ مزید انشاءاللہ جب میرے اور آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ ریاست چلانے والے سیدھے کب ہوں گے؟ جب ان کے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے، ان کو بھی عطا فرمائے، اور آگے سنیے اللہ کیا فرماتا ہے، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ خوب سننے والا ہے اور خوب علم رکھنے والا ہے۔ تم اللہ کے احکامات کے بارے میں کیا کہہ جاتے ہو کبھی کبھی؟ ارے بھائی اس سود کے بغیر گزارا کیسے چلے گا؟ جی اگر عورت کو تصویر اس کی نہیں دکھائیں گے تو ہمارا پروڈکٹ کیسے بکے گا؟ جی اگر بچی کو پردے یا پردہ کروا دے تو اس کا رشتہ کیسے آئے گا؟ جی داڑھی اگر رکھ لی تو جاب نہیں ملے گی، کہہ جاتے ہیں نا لوگ کبھی کبھی۔ اللہ خوب سن رہا ہے بھائی، اللہ خوب سن رہا ہے اور علیم بھی ہے۔ تمہارے اندر کا حال کیا ہے اللہ کو پتا ہے, تمہارے دلوں کا حال کیا ہے وہ بھی اللہ کو پتا, تمہاری زبان پر کیا کچھ ہے اللہ کے علم میں, تمہارے عمل میں کیا کچھ ہے اللہ کے علم میں. اور یاد رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ جب یہ صفات بیان فرماتا ہے نا کہ اللہ خوب جانتا ہے, خوب سنتا ہے, خوب دیکھتا ہے, تو یہ صرف ہماری انفارمیشن کے لیے نہیں, ہاں یہ انفارمیشن کے لیے نہیں ہے, یہ ڈراوے کے لیے بھی ہے اور یہ بشارت کے لیے بھی. کیا مطلب؟ اگر اس کے احکام میں ڈنڈی مار رہے ہو تو وہ خوب جانتا ہے, خوب دیکھتا ہے, خوب سنتا ہے, کل تم سے پوچھے گا. اور اگر اس کے احکامات پر عمل کر رہے ہو تو یاد رکھنا تمہارا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے, وہ خوب سنتا ہے, وہ خوب جانتا ہے, وہ خوب دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. کچھ ابھی وقت ہمارے پاس ہے, اگلی آیت میں تفصیل زیادہ ہے, بہت قیمتی آیت ہے اگلی آیت, کوشش کریں کہ اگلی مرتبہ بھی شروع سے آپ موجود ہوں. حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب اور احترام کے حوالے سے پورے قرآن حکیم کی سب سے زیادہ حساس ترین آیت ہے, جو اگلے جمعے میں تفصیل سے انشاءاللہ تعالی اس کا ہم مطالعہ کریں گے. ایک تقاضا بہت سے گوشوں سے یہ آیا ہے کہ اس وقت ہمارے وزیر اعظم صاحب نے تقریر کر دی بجٹ کے فوراً بعد, اور اس میں کچھ اس سے ذرا لغزش کا معاملہ ہو گیا, تو اس کی توجہ دلا دی جائے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بارے میں ہمارا محتاط رویہ کیا ہونا چاہیے اس پر بات کر لی جائے. انسان ہے, غلطی تو ہو جاتی ہے. بہرحال ان سے درخواست یہ بھی کی گئی ہے وزیر اعظم صاحب سے کہ آپ برملا اس پر اپنی معافی کا بھی ریکارڈ کروا دیجئے تاکہ مسلمانوں کے جذبات کو جو اگر ٹھیس پہنچ گئی ہے اس کا ازالہ ہو جائے. یہ مسئلہ جو اب میں بیان کروں یہ سیاسی ایشو نہیں ہے, یہ دینی معاملہ ہے. ٹھیک ہے, وہ کوئی کمپیریزن ہو رہا تھا ریاست مدینہ محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قائم فرمائی, اور وہاں جو بدر کا میدان سجا, احد کا میدان سجا, اس کا بیان کرتے کرتے وزیر اعظم صاحب نے اپنی پارٹی کا کچھ ذکر فرما دیا, اپنے لوگوں کا کچھ ذکر فرما دیا, آج کے حالات کا کچھ ذکر فرما دیا, اور کچھ موازنہ کرنا شروع کر دیا. تو بھائی پہلی بنیادی بات یہ ہے, دینی حساس معاملات میں یا تو آپ نے کوشش کرے بات نہ کرے, اور اگر بات کرے تو حساس سمجھتے ہوئے مناسب انداز سے کرے. جیسے انہی وزیر اعظم صاحب نے پہلے ایک بات کہی تھی جو بہت اچھی تھی کہ بھائی ہماری پارٹی کی طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے دینی معاملات میں جو کچھ بھی کہا جائے گا وہ ہمارے وزیر مذہبی امور بیان کریں گے. نور الحق قادری صاحب کل کراچی میں تھے, بہت اچھی بات کہ مذہبی اور دینی معاملات کے اندر بھائی وہی آدمی بیان کرے کہ جس کی اس حوالے سے ایکسپرٹیز بھی ہو. مگر کیا کہیں کہ اس کی دھجیاں بکھیر دی گئی اس پورے فیصلے کی, اور وہ جو جن کو وزیر اطلاعات سے ہٹا کر وزیر وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی دے دی گئی, وہ جو پھلجڑیاں چھوڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے, میں نہیں بات کرنا چاہ رہا ہوں. تو بہتر یہ ہے کہ بھائی یا تو آپ دینی حوالوں سے بات نہ کریں, اور اگر کریں تو اس سطح پہ جو لوگ بھی کلام کرتے ہیں پیچھے ان کی تقریر باقاعدہ لکھی جاتی ہے, اسکرپٹ تیار ہوتا ہے, بعض لوگ تو باقاعدہ اس کی پریکٹس کرتے ہیں پہلے, اس کے بعد اس کو جو ہے وہ نشر کیا جاتا ہے. تو ان حساس پہلوؤں کے حوالے سے بہتر ہے کہ جو لوگ آپ ہی پارٹی میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں دینی معاملات پر, ان کو وہ ایک نظر دکھا کر پھر آپ بات بیان کریں. اب بات جو توجہ دلانے کی وہ کیا ہے, غزوہ بدر کے تعلق سے ایک بات آ گئی کہ بھائی 313 ہی وہاں شہید ہوئے, باقی کیا شاید ڈر گئے تھے اور اس طرح ہو گیا تھا اس طرح ہو گیا تھا. یہ آخری جو دو جملے ہیں نا یہ خطرناک ہیں, اور مفتی تقی عثمانی صاحب کی طرف سے بھی بڑا عمدہ انداز سے وضاحتی بیان بھی آیا کہ بھائی اس پر آپ توجہ کریں. بات کیا تھی, اگر ہم نے سیرت کا مطالعہ کیا ہو سورہ انفال میں بدر کا بیان آتا ہے, اور اس وقت سورہ انفال میٹرک کے سلیبس میں بھی شامل ہے, ساری سیرت پڑھنی چاہیے ہمیں, غزوات ہم پڑھتے رہے ہیں. حضور نبی اکرم علیہ السلام جو اولاً تشریف لے گئے تو جنگ کا کوئی ارادہ تھا ہی نہیں, آپ تو تشریف لے گئے تھے وہ جو سفیان والا قافلہ تھا اس پر ایک نگاہ رکھنے کے لیے, اور وہ بھی تفصیل ہے کہ چھاپا مار دستے حضور روانہ فرماتے تھے, تو چھاپا مار دستوں میں ساری آبادی تو نہیں جاتی نا, کچھ افراد جائے کرتے تھے. تو حضور علیہ السلام کا اولاً ارادہ اس تجارتی قافلے پر نگاہ رکھنے کا تھا, وہاں تو کیفیت ایسی بن گئی قافلہ نکل گیا اور ادھر سے مدینہ میں مکہ میں انہوں نے بات پہنچا دی اور وہاں سے جو 1000 کا لشکر آ گیا تو ایک ایسا معاملہ بنا کہ جنگ کی نوبت آ گئی. قرآن پڑھیں, سورہ انفال پڑھیں, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے, 10ویں پارے کی شروع میں تفصیل آپ پڑھیے سورہ انفال میں, اگر تم لوگ خود طے کرنا چاہتے تو جنگ کبھی نہ ہوتی, لیکن اللہ نے چاہا کہ ہو کر رہے. یہ 200 سامان 313 ہی میدان میں اترے اور 1000 کا لشکر پوری قوت و طاقت کے ساتھ آئے اور اللہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا واضح فرما دے. اور اس دن کو اللہ نے کیا قرار دیا؟ یوم الفرقان. تو یہ تو تجارتی قافلے پر نگاہ رکھنے یا ان کے خلاف اقدام کرنے کے لیے اولاً یہ قافلہ روانہ ہوا, جنگ کے ارادے سے نہیں, تو سب کا جانا بندہ بھی نہیں. اور یہ جو جنگ کی نوبت آ گئی تو یکدم معاملہ ہو گیا. تو یکدم جب معاملہ ہوا تو اس کی کوئی ایسی صورتحال نہیں تھی کہ باقی سب لوگوں کو اعلان کیا جاتا اور ان کو بلایا جاتا. تو اس وقت جو دستیاب 313 صحابہ اکرام تھے انہوں نے اس جنگ میں شرکت کی اور اللہ نے فتح بھی عطا فرمائی. ایک اور بات سمجھ لیجئے, حضور نبی اکرم علیہ السلام کے دور میں نفیر عام, یہ بھی ہم نے پڑھا تھا سورہ توبہ میں, سب کا نکلنا صرف ایک مرتبہ واجب ہوا. کب؟ غزوہ تبوک کے موقع پر سب کے نکلنے کو حضور نے لازم قرار دیا, ہر ایک نکلے گا. سن 9 ہجری غزوہ تبوک سلطنت روما کے خلاف, اس سے پہلے سب کا نکلنا کبھی بھی لازم نہیں ہوا. یہ ہے تاریخ ریکارڈ جو ہمیں درست کر لینا چاہیے. اب آئیے غزوہ احد کا معاملہ. غزوہ احد پر تبصرہ سورہ آل عمران میں آتا ہے. سورہ آل عمران کے رکوع نمبر 13 سے رکوع نمبر 18 کا مطالعہ کیجئے. غزوات کا بیان سیرت کی کتابوں میں مطالعہ کیجئے, سب کو یاد ہے. درے پر کچھ افراد کو حضور نبی اکرم علیہ السلام نے متعین کیا تھا, 50 کے لگ بھگ صحابہ کرام کو, اور تیر انداز تھے اور حضور نے فرمایا درہ نہ چھوڑنا چاہے کچھ بھی ہو جائے. بعد میں اللہ تعالیٰ نے اول مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما دیا. جب غلبہ عطا فرما دیا تو یہاں موجود درے پر صحابہ تھے, ان سے ایک اجتہادی لفظش ہوئی ہے. ان میں سے 35 آدمی سے سوچا کہ بھئی حضور نے ضرور یہاں میں ٹھہرے رہنے کا حکم دیا تھا, لیکن اب تو معاملہ کیا ہو گیا, فتح ہو چکی تو اب ٹھہرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہاں ان کے مقامی کمانڈر تھے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ, انہوں نے کہا نہیں بھائی نہیں, ہمیں بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے. لیکن یہاں ان 35 کے قریب صحابہ کرام نے درہ چھوڑا ہے اور اس پر اللہ کی طرف سے توجہ بھی دلائی گئی ہے, یہ اجتہادی لفظش ہوئی بھی ہے. البتہ یہ کہنا کہ لوٹ مار کے لیے چلے گئے بد ایمان کی خیر مناؤ, مال غنیمت یہ 2 آراء کو مفسرین کی ملے گی. بہتر رائے کیا ہے؟ بہتر رائے یہی ہے کہ مال غنیمت کا ایشو ہی نہیں تھا. کیوں بھائی؟ یہ تو بہت ہے نا, یہ 3 ہجری میں ہوا. بدر کب ہوا تھا؟ 2 ہجری میں. جب بدر ہو گیا تو سورہ انفال آ گئی اور سورہ انفال میں آیت نمبر 45 10ویں پارے کے شروع میں اللہ نے حصے مقرر فرما دیے کہ لڑنے والوں کو اتنا ملے گا 80% اور 20% جائے گا بیت المال میں. بات ہی ختم ہو گئی. تو اب مال غنیمت کے بارے میں تو طے ہو گیا, جتنا مال ہاتھ آئے گا 80% مجاہدین میں جائے گا, 20% بیت المال میں جائے گا. تو اب تو یہ درہ چھوڑ کر جا رہے ہیں, کہ یہ مال غنیمت کے لیے جا رہے ہیں. یہ بہتر رائے کہ نہیں, یہ مال غنیمت کے لیے نہیں گئے ہیں. انہوں نے یہ محسوس کیا کہ حضور کا جو حکم تھا وہ فتح کے لیے تھا. جب فتح ہو گئی تب یہاں رکنے کی کوئی حاجت نہیں. اس کو بہت سے بہت اجتہادی لفظش کہا گیا, لیکن لفظ لوٹ مار یہ خطرناک بات ہے. ہاں میں یہ بھی کہہ دوں, اس کو محسوس نہ فرمائیے گا کہ اگر ہمارے وزیر اعظم صاحب کی اردو زیادہ اچھی نہیں, ان سے غلطی ہوتی تو بھائی اسکرپٹ لکھوا لیا کرو. وہ روحانیت بولنا بیچاروں کو نہیں آ رہا تھا, ایک مرتبہ پتا نہیں کیا کچھ وہ کہہ گئے تھے. تو بہتر ہے کہ اگر انگریزی میں نہیں کر رہے آپ اردو میں اسپیچ کر رہے ہو تو بھائی اس کو اسکرپٹ کے طور پر لکھوا دو. کیوں؟ معاملہ ہے نبی مکرم علیہ السلام کے پیارے مقدس صحابہ کرام کے بارے میں, جو ہماری دلوں جانتے ہیں, جن کے بارے میں اللہ کا اعلان کیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے. تو یہ ریکارڈ کی درستگی کے لیے احد اور بدر کے تعلق سے کچھ میں نے آپ کے سامنے اشارہ کیا. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی مکرم علیہ السلام کے پیارے صحابہ اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی سچی محبت نصیب فرمائے, اور جب ان کے تعلق سے کلام کا معاملہ ہو تو حد درجے احتیاط کا معاملہ. آخری بات صحابہ کرام سے کچھ خطائیں ہوئی ہیں, ضمناً اور عمومی بات کر رہا ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کریمی دیکھیے. اگر اللہ نے احد میں کوئی ذکر فرمایا, اللہ کہتے معاف فرما دیا, معاف فرما دیا. جہاں جہاں قرآن نے ذکر کیا اللہ فرماتے معاف فرما دیا, معاف فرما دیا. اور پھر اللہ اعلان کرتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اب کسی کے اختیار نہیں کہ ان کی خطاؤں کا ذکر بھی کرے اور اس کے اوپر کوئی گدے لگا کر بڑھ چڑھ کر بات کرے تو پھر وہ اپنے ایمان کی خیر بنائے. حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا, جس نے میرے صحابہ سے محبت کی, جمعے کے خطبے میں آپ سنتے, اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا معاذ اللہ, اس نے مجھ سے بغض رکھا. اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.